نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی رحمت سے صحیح بخاری میں سے ہم اگلا سیشن لیں گے. آج کا سیشن کتاب الصلاۃ کی کنٹینیوشن ہے اور اس میں جہاں سے ہم شروع کریں گے وہ ہے حدیث نمبر 290 اور باب نمبر 51. حدیث نمبر 290 اینڈ چیپٹر نمبر 51 ہے. ٹاپک کیا ہے ہمارا؟ قیدی اور قرض. دار کو مسجد میں باندھنا. الاسیر قرآن میں اسارہ کا لفظ بھی آتا ہے. اور غریم غرم سے ہے. غرم کہتے ہیں قرض کو. غرامن کا لفظ سورہ قحف میں بھی آتا ہے. تو قرض خواہ جس کی گردن میں قرض کا پٹا بندھا ہو. اور یربتو میں نا ربط یربتو سے باندھنا مسجد میں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان افریت من الجنی بے شک ایک سرکش جنوں میں سے تفلت علی البارحتا مجھ سے ٹکرا گیا. او کلمت نحوہا یا اسی سے ملتی جلتی کوئی بات آپ نے کہی. یعنی گزشتہ رات کیا ہوا کہ ایک سرکش جن مجھ سے ٹکرا گیا یا ایسا ہی کوئی. یعنی یا وہ جن تھا یا او کلمت نحوہا یا ایسا ہی کوئی اور کلمہ آپ نے ارشاد فرمایا. کیوں ٹکرایا؟ تاکہ لیقطع علی الصلاۃ تاکہ کاٹ ڈالے وہ میری نماز کو. مراد کیا ہے؟ کہ وہ میری نماز میں خلل ڈال دے, میرا خشوع ختم ہو جائے, میرا تعلق اللہ تعالیٰ سے قطع کر دے. پھر کیا ہوا؟ فم کنن اللہ منہ مگر اللہ نے مجھے اس پر قابو دے دیا. یہ جو لفظ ہے نا ام کننی, یہ کون سا لفظ ہے؟ ام کن یم کن امکان. مکنہ کیا ہوتا ہے؟ کسی جگہ. جیسے یہ جو میرا اور آپ کا مکان ہے, ہم جہاں رہتے ہیں, اسی سے لفظ امکان بھی ہے. تو باندھ دیتے ہیں نا ہم اپنے گھروں میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں, تو گویا کہ قابو میں دے دیا اللہ نے اس کو میرے. فورت تو پھر میں نے ارادہ کیا ان جے کی اور بتا ہوں کہ میں اس کو باندھ دوں. الا ساریت من سوار المسجدی کسی ستون سے مسجد کے. یعنی ایک جن تھا جو مجھے تنگ کر رہا تھا, تو میں نے سوچا کہ اس کو باندھ دوں مسجد میں. حتی تصبحو وتنظرو الیہ کلکم. کیوں اس کو باندھو؟ تاکہ دوسرے بھی دیکھ لیں کہ دیکھیں میرے پاس بھی شیطان آتے ہیں جو میری نماز میں رکاوٹ ڈالتے ہیں. حتی تصبحو وتنظرو الیہ یعنی صبح ہو جائے اور تم سب بھی دیکھ لو. کلکم تم سارے. فذکرت قول اخی سلیمان لیکن یاد آ گئی مجھ کو بات اپنے بھائی سلیمان کی. کیا؟ رب اغفر لی وہب لی ملک لا ينبغي لأحد من بعدي وهب لي اور عطا فرما لی مجھ کو ملک ایسی بادشاہی لا ينبغي نہ کسی کو لائق ہو لأحد کسی ایک میں سے من بعدی میرے بعد. اصل میں اشارہ حضرت سلیمان کی دعا کی طرف ہے چونکہ انہوں نے یہ دعا مانگی تھی جس میں اشارہ یہ ہے کہ اللہ جنوں کو قابو کرنے کا جو تو نے مجھے دیا ہے گھر یہ کسی اور کو نہ دے, اور اسی طرح مجھے وہ بادشاہ جو تو نے دی ہے نہ دے. اور روایت میں یہاں تک آتا ہے کہ اس دعا کی بدولت حضرت سلیمان کا جتنا کچھ دنیا میں تھا اس پہ اللہ تعالیٰ حساب نہیں لے گا. تو اللہ عالم اس میں مختلف موضوع نہیں ہے, لیکن بعض کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کو اس دعا کو قبول کرنے پر یہ بتا دیا کہ باقی لوگوں کے پاس جو نعمتیں ہیں اس کا حساب ہوگا, لیکن سلیمان کی نعمتوں کا, ان کی دولت کا حساب نہیں ہوگا. لیکن یہاں جو بات موضوع سے متعلق ہے وہ کہ اللہ کے نبی کا یہ کہنا کہ کیا کرو, ان اربطہ ہوں کہ میں اس کو باندھ دوں. تو اب یہاں دیکھیں کہ جن کو باندھنے کو اللہ کے نبی نے قیدی کے باندھنے پہ دلیل لی, تو اگر یہ جائز نہ ہوتا تو اللہ کے نبی ایسا کیوں کہتے؟ تو لہٰذا امام بخاری کا فہم دیکھیے کہ انہوں نے اس جن والی بات کو ادھر لا کر قرض دار کو قیاس کیا, کیونکہ قرض دار بھی تو ایسے ہی ہوتا ہے نا جس کے اوپر آپ کی نظریں ہوتی ہیں. پھر اگلا باب کیا ہے؟ باب الخیمۃ فی المسجد للمرضى وغیرہم. خیمہ مسجد میں لگانا کس لیے؟ مریضوں کے لیے اور دوسروں کے لیے. یعنی کیا ضرورتاً مسجد میں کوئی ایسی جگہ ہو سکتی ہے جہاں کوئی بیمار لیٹ سکے یا کوئی اسی طرح کی دوسری نیڈ پوری ہو جائے؟ تو عن عائشۃ رضی اللہ عنہا قالت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اسی بساد یوم الخندق فی الاکھلی پہنچا سعد بن معاذ کو خندق کے دن زخم. کہاں پہنچا؟ اکھل. اکھل کہتے ہیں یہ شاہراگ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جہاں سے جسم کی مختلف رگیں گزرتی ہیں. فضرب النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیمتا فی المسجد, لہذا اس پر لگوا دیا یا لگا دیا اللہ کے نبی نے مسجد میں ایک خیمہ, لیعودہ من قریب, تاکہ قریب سے ان کی عیادت کر سکے. فلم یروہم, اور وفی المسجد خیمت من بنی غفار, تاکہ اللہ کے نبی ان کی مسجد میں بنو غفار کا خیمہ بھی تھا, یعنی مسجد میں خیمہ لگا دیا, پہلے سے ایک اور قبیلے والوں کا بھی خیمہ موجود تھا. اِلَّا الدَّمُ يَسِيلُ إِلَيْهِمْ, یعنی اچانک ایک دن کیا ہوا کہ بہ نکلا ان کی طرف خون. فقالو, تو کہنے لگے, یا اہل الخیمتی, اے خیمے والو, ما حاز اللذی یاتینا من قبلکم, یہ کیا چیز ہے جو ہمارے پاس آ رہی ہے تمہاری طرف سے. فَإِذَا سَادٌ, بس وہ ساتھ تھے, یغزو جرحہ دمان, نکل رہا تھا ان کے زخم میں سے خون, یعنی بہ رہا تھا. فما تفیقا, پھر وہ اسی زخم سے فوت ہو گئے. یہ واقعہ آپ پڑھ چکے ہیں, آپ کو تفسیر میں بھی سنایا گیا تھا, سیرت میں بھی ہے, کہ جب غزوہ خندق میں ان کو زخم لگا اور ان کو یہ بھی پتا تھا کہ بنو قریظہ نے غداری کی ہے, عہد شکنی کی ہے, تو انہوں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ مجھے موت نہ دینا جب تک میں بنو قریظہ کا انجام نہ دیکھ لوں. اللہ تعالیٰ نے زخم کو روک دیا. پھر اس کے بعد جب بنو قریظہ کا انجام ہوا اور انہی کو ثالث بنا کر ان کا فیصلہ اٹھایا گیا, اور اللہ نے جب وہ معاملہ نپٹا دیا, تو اس کے فوراً بعد ان کا زخم جو تھا کھلا اور اسی میں ان کی جان چلی گئی. بہت ہی خوبصورت طریقے سے رہی کو مختوم میں ان کی موت کا واقعہ آتا. یہاں اس سے مراد یہ ہے کہ ضرورتاً پھر مسجد کے اندر خیمہ لگایا جا سکتا ہے. تو ظاہر جب خیمہ ہوتا ہے تو کوئی رات دن وہیں رہتا ہے, تو اصل میں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ضرورت کے وقت مسجد میں دن رات رہا جا سکتا ہے, یعنی انسان پھر وہاں رہے گا. اور آپ دیکھیں کہ آج کی مسجد کو سوچیں تو اس سے فرق ہے جو اس وقت تھی, کھلی مسجد تھی, اندر ایک چھوٹا سا جگہ بنی ہوئی تھی جہاں لوگ بیٹھتے تھے, باقی پوری مسجد تو اوپن تھی. تو اس اوپن مسجد میں خیمہ لگوا دیا گیا. پھر البعیر فی المسجد للعلتی, داخل کرنا اونٹ کو مسجد میں کسی وجہ سے, علت کہتے ہیں وجہ, بیماری, ریزن, یعنی کوئی وجہ, اگر ضرورت ہو جائے تو مسجد میں اونٹ کو بھی لایا جا سکتا ہے. چلیے اب آپ کہتے ہیں پھر ہم تو اپنی گاڑی مسجد کے اندر لے آتے ہیں, نہیں, کیونکہ کل کیا اونٹ آج کی گاڑی تھی. تو آپ پھر ذہن میں رکھیے گا مسجد کیسی ہے, اگر کچی مسجد ہے, دور اس کی کمرے بنے ہیں لیکن باہر کھلا سے ہے نا, تو ضرورتاً اپنا جانور وہاں لایا جا سکتا ہے. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی راوی ہیں. ان ام سلمہ رضی اللہ عنہا قالت شکوت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی اشتکی قال توفی من وراء الناس وانتی راکبت, کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے اپنی بیماری کا شکوہ کیا, تو آپ نے فرمایا تو لوگوں کے پیچھے پیچھے سواری پر بیٹھ کر طواف کر لے. فتفتو, تفتو کیا ہے؟ طواف کرنا, اس کو لکھ لیجئے. دیکھیں کتنا چھوٹا سا لفظ ہے, لیکن اگر اس کا پورا ترجمہ لکھے, فا پس تفتو, میں نے طواف کر لیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی, یصلی الی جنب البیت, نماز پڑھ رہے تھے کعبہ کی پہلو میں. بیت سے مراد یہاں کعبہ ہے, یعنی آپ بھی کعبہ کے پہلو میں نماز پڑھ رہے تھے. یقرأ بالطور, اور آپ تلاوت فرما رہے تھے سورۃ طور کی. وکتاب مستور, اور اسی کی آیتوں کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ کے نبی نے ایسا کیا. تو یہاں کیا پتہ چلتا, ام سلمہ کا ایشو اس ٹاپک سے نہیں ہے, لیکن وہ بیمار تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ تم سواری پہ بیٹھ کے طواف کر لو, تو پھر انہوں نے سواری پہ بیٹھ کے طواف کیا تھا. تو کہاں کیا تھا؟ کعبہ میں کیا تھا نا. تو یہاں سے پھر آج جو حرم میں مختلف سائیکلوں پہ اور ڈولیوں پہ طواف کیا جاتا ہے, اس کی بھی دلیل ملتی ہے. اور دوسری بات, حلال جانور کو مسجد میں لایا جا سکتا ہے, شرط یہ کہ مسجد میں گندگی کا شبہ نہ ہو. ایسے جانوروں کو جب لوگ لاتے ہیں تو پھر ان کے نیچے کچھ تھیلیاں سی باندھ دیتے ہیں تاکہ وہ گندگی نہ پھیلائیں. پھر ہے باب 54, اس کا ٹاپک کیوں نہیں ہے, کیونکہ امام بخاری کو کوئی مناسب ٹاپک نہیں ملا, تو انہوں نے بس نمبر دے دیا لیکن اس کا نام نہیں دیا. ان انس رضی اللہ عنہ ان رجلین من اصحاب النبی جی صلی اللہ علیہ وسلم خرج من عند النبی جی صلی اللہ علیہ وسلم فی لیلۃ مظلمۃ, حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک دو صحابہ تھے اللہ کے نبی کے, کون جو نکلے آپ کے پاس سے رات کے وقت جو بڑی اندھیری تھی؟ یعنی آپ کے دو صحابہ آپ کے پاس سے اندھیری رات میں نکلے، فَمَعَهُمَا مِثْلُ الْمِصْبَاحَيْنِ، اور ان دونوں کے ساتھ تھے دو روشنی والے چراغ. مصباح کی تثنیہ ہے یہ، مصباحین. پھر کیا ہوا؟ بَيْنَ أَيْدِيهِمَا، پھر جب وہ دونوں الگ ہو گئے، پہلے تو ساتھ چل رہے تھے اب الگ ہو گئے. فَلَمَّا افْتَرَقَا صَارَ مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا وَاحِدٌ، تو ہر ایک کے ساتھ ان میں سے ایک ایک ہو گیا. حَتَّى أَتَى أَهْلَهُ، یہاں تک کہ وہ اپنے گھر پہنچ گئے. اب کیا سمجھ آئی؟ اللہ کے نبی کے دو صحابہ تھے، اندھیری رات میں آپ کے پاس سے نکلے، دونوں کے پاس دو چراغ تھے، دو چراغ جیسے روشن تھے جو ان کے سامنے روشنی کر رہے تھے. دونوں علیحدہ ہو گئے تو ہر ایک کے ساتھ ان میں سے ایک ہو گیا، حتیٰ کہ وہ اپنے گھر پہنچ گئے. کیا پتہ چل رہا ہے اس حدیث سے؟ اندھیری رات میں مسجد کی طرف آنے کی فضیلت. یعنی صحابہ ہاتھوں میں لالٹین، چراغ، سرچ لائٹ، ٹیوب لائٹ پکڑ کر آنے والے لوگوں میں سے تھے. ہم سوچے ذرا کتنی آسائشیں اور کتنی نعمتیں ہیں ہمارے پاس، لیکن ہم کتنا کم ہیں کہ فجر کی نماز پہ مسجدوں میں جائیں. خوش قسمت گھرانہ ہے کہ جہاں کے مرد فجر کے لیے مسجد میں جائیں، اور خوش قسمت عورتیں ہیں جو اپنے بچوں کو اور اپنے یار کرتی ہیں مسجدوں میں جانے کے لیے. نیت کریں، ارادہ فرمائیں کہ ہم اپنے بچوں کو ضرور اس چیز کی عادت ڈالیں گے. آپ نے اگر بچے کو عادت ڈال دی نا اپنے ماں ہونے کے ناطے، تو آپ دیکھیے گا کہ وہ اس کی آخری دن تک جائے گی انشاءاللہ. بیوی شوہر کو بعض دفعہ کہتے ہیں مجبور نہیں کر سکتی، حالانکہ یہ بھی ایک خاص حد تک ہوتا ہے، اللہ چاہے تو دل پھر بدل دیتا ہے. لیکن آپ اپنے بچے کو پیار سے، محبت سے، بیٹا کھانا بناتی ہوں آپ کے لیے، آپ سے پیار کرتی ہوں، آپ کو وہاں جنت میں دیکھنا چاہتی ہوں، دس اینڈ دیٹ، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے جب آپ محبت کی بات کریں گے تو آپ کے بچے بھی ضرور اس سے فائدہ اٹھائیں گے. پھر اگلا باب دیکھیے گا، الخوخۃ والممر فی المسجد، مسجد میں کھڑکی اور گزرگاہ رکھنا. یہ خوخہ کیا ہے؟ کھڑکی، ونڈو. ممرو کا لفظ کے مر یا مرو سے چلنا ہوتا ہے نا، تو ممرو چلنے کی جگہ یعنی گزرگاہ. عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، خطب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال، خطبہ دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اور فرمایا، ان اللہ خیر عبدا بین الدنیا وبین ما عنده فاختار ما عند اللہ، بے شک اللہ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا کہ اس دنیا کو چن لو یا اس کو جو کہ اس کے ہاتھ پاس ہے، اشارہ جنت ہے، بس اس نے چوز کر لیا، اختیار کر لیا جو اللہ کے پاس ہے. فبکا ابو بکر رضی اللہ عنہ، تو رو پڑے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فقلت فی نفسی، تو میں نے اپنے دل میں کہا، ما یبکی ھذا الشیخ، یہ کون سی بات رلا رہی ہے اس بوڑھے کو، یعنی اس بزرگ کو کون سی بات رلا رہی ہے، یعنی یہ خود نہیں سمجھے نا. ابو سعید اللہ کے نبی کی اس بات میں اشارہ کس بات کا؟ ابو بکر پتہ نہیں کیوں رونے لگے. این یکن اللہ خیرا عبدا بین الدنیا وبین ما عنده فاختار ما عند اللہ فکان رسول اللہ ہو العبد. بات تو صرف یہ ہے کہ اللہ نے اپنے بندے کو دنیا یا آخرت دونوں میں سے جسے چاہے پسند کرنے کا اختیار دیا ہے، بس اس نے آخرت کو پسند کر لیا ہے، تو اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ لیکن بات میں یہ راز کھلا کہ بندے سے مراد خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے. وکان ابو بکر اعلمنا، اور تھے ابو بکر ہم سب میں سے سب سے زیادہ علم والے، سمجھ والے، یعنی وہ اشارے سے سمجھ گئے کہ اللہ کے نبی کے اب دنیا سے جانے کا وقت آ گیا، تبھی تو انہوں نے اشارہ کیا. اب دیکھیں بعض لوگ یہ بات سوچتے ہیں نا کہ ہمیں کیوں نہیں بتائی جاتی کوئی بات، کچھ نہیں، تو جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں وہ کئی باتوں کے اشاروں سے بات سمجھتے ہیں. ایک صورت تھی کہ اللہ کے نبی یہ کہتے کہ جی میری موت کا وقت آ گیا، بس میں دنیا سے جانے والا ہوں، اب کچھ کر لو. کیا فیلنگ آتی؟ لوگ ڈاؤن ہوتے نا. اور ایک صورت ہے کہ اللہ نے پکارا اور اچھی چیز کی تو پکارا، تو اللہ کے نبی کی وفات کا صدمہ کم ہوگا نا. تو یہاں سے کمل کی بات سیکھیے، اپنے حالات پہ قیاس کریں. آپ اپنے اوپر لیں، مثال ہے کہ ہمارا کوئی پیارا ہے، اب کل تک تو ہمارے ساتھ تھا، آج ساتھ نہیں ہے. اب آج ساتھ نہیں ہے تو ہم روتے ہیں، ہائے مر گیا، ہائے چلا گیا، भाई नीरा, ये नीरा, वो नीरा, इंसानी तबीयत के एतबार से दुख तो होता है, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन आप इसको यहां देखिए, ऐसे आप ये सोचें कि मेरा भाई अगर दुनिया में था तो खुश था। पता नहीं बेचारे को 10 गम थे, बच्चों के गम, बीमारी थी या कोई और मसाइल थे, और लेकिन वो नेक था, अल्लाह वाला था, अल्लाह से उसका प्यार था। अब क्या हुआ, वो चला गया आगे, तो मुझे क्यों इतना सदमा है? मैं इतनी सेल्फिश हूं कि अपने जाने वालों का गम बना रही हूं, हालांकि वो वहां बड़े खुश हैं। उम्मीद है कि बात समझ आई होगी। तो कभी भी जाने वालों का गम ऐसे ना करें कि हाय वो हमारे पास क्यों नहीं। इसी तरह आप एक और सूरत, ये तो मौत की कभी सूरत है ना, आप इसको लेते हैं ना, सच्ची जो मैं बताऊं अपने दिल से सोचकर, कि हम खुश नहीं रहना जानते, हमें आता ही नहीं है खुश रहना, सीखा ही नहीं है, हमारे कल्चर में नहीं है कि खुश रहो और खुश रखो, जी और जीने दो। और ये इतनी बड़ी स्किल है, कल अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अटलांटा का ट्रिप, ये जो छोटा था इसे पूरा हुआ, तो आखिरी मीटिंग थी सारे स्टाफ से, अमेजिंगली इन बच्चियों ने इतना काम किया 5 दरसों में, ये 2 दिन में बच्चे दो, जो एक वॉलंटियर है हमारे पास इधर वो प्रेग्नेंट है, दूसरी के ट्विन बेबीज हैं जो शायद आई थिंक सो लेस देन 1 मंथ है, वो छोटे छोटे 2 बच्चे उठा के फिर रही है, कोई बीमार है कोई, और इस तरह से वो 2 दिन में भाग रही है। मैं तो दर्श दे के थोड़ी देर बाद इधर उधर हो सकती थी ना, वो तो नहीं होते, इधर रहना, इधर का रैप अप, फिर उधर, और आपने तस्वीरों में उनकी कोशिशें देखी होंगी, पांच पांच छह छह रिसेप्शन टेबल लगते हैं, कोई किस चीज का, कोई किस चीज का, और उस पे लोग खड़े होते हैं। तो मैंने कल उनको यही कहा फीडबैक करे, बड़ा खूबसूरत हमने रिकॉर्डिंग भी की, तो उसमें साथियों ने जो दिया उसमें एक साथी ने कहा कि जो हमारा कल आखिरी लेक्चर था इधर इल्म अकेडमी में था, तो उसमें अपना वो बता रही थी कि जाहिर है कल परसों से जब भाग रहे, नींद नहीं कुछ नहीं, तो मैं थकी हुई थी, लेकिन मैंने ये सोचा कि जो लोग आज हमारे इस दर्स में, उनका तो ये आज पहला दर्स है ना, पहला लेक्चर है, तो मेरी थकन उनको ना महसूस हो, तो मैंने उनसे पूछा, और सारे साथी यही कह रहे थे के बाद दूसरे थे, अब आखिरी दिन हमें ऐसे लग रहा है ना कि जैसे कुछ मिस हो रहा है। तो मैंने उन्हें कहा मुझे एक सच्ची सच्ची बात बताएं, मतलब आखिरी दिन था व्हाट्सएवर जो भी था, लेकिन आपने मेरे चेहरे पे भी थकन देखी है, और अल्लाह जानता है कि उनकी ये गवाही है कि उन्होंने कहा हमें तो आप आज भी इतनी फ्रेश दिख रही हैं जितनी के पहले थी। मैंने कहा बस एक स्किल है, इसको ले ले, आपने जिंदगी में खुश रहना है तो आपको हमेशा अपनी जगह पे खुद को खुश रहना पड़ेगा। अब आप देखिए कि जो बात है कि अल्लाह के नबी अपने दुनिया से जाने की खबर दे रहे हैं, तो अबू बकर रो रहे हैं और एक सहाबी कह रहे हैं कि इन बुजुर्गों को क्या हुआ, ये क्यों रो रहे हैं? अब अल्लाह के इतने बड़ी दुख की खबर सुनानी है, बड़ा गम है मुझे, बस क्या बताऊं, बस मेरी मौत का वक्त आ गया है, रो लो जितना रोना है, देख लो जितना दो इतना होगा क्या? ये जज्बाती बातें बेकार होती हैं, याद रखिए, हमेशा अपने एंगल से ना देखें, दूसरे के एंगल से देखें। अब ये तो मौत की सूरत है, हम दूसरे पे चलते हैं। आप पाकिस्तान में रहती थी, आपकी शादी हो गई और आप यूके में आ गई, और जो यूएसए से सुन रहे वो इधर आ गए, अब आप आ गई, आप आ गई, आपकी बेटी आ गई कहीं भी हुई, अब एक सूरत है, हाय बच्चा, हाय मैं आ गई, मेरी माँ, हाय माँ, माँ 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 माँ, आप कहते हैं ये वो, और दूसरी सूरत है, आप कहते हैं ठीक है माँ की अपनी मोहब्बत है, लेकिन देखो अमेरिका में आ गई, यूके में आ गई, यहाँ बिजली नहीं जाती, यहाँ हालात अच्छे, और माँ को क्या सब्र है कि मेरी बच्ची मेरे से ज्यादा अच्छी जगह पे। तो आप देखेंगे कि इस तरह से फिर इंसान मुतमईन होता है, जो बंदा अपने हालात से मुतमईन नहीं है, मान ला के फैसले पे खुश नहीं है, और इसकी एक ही सजा फिर मिलती है, डिप्रेशन और स्ट्रेस और दुख। आप बुला लें बेटी को कि वापस पाकिस्तान आ जाओ, मैं थक गई हूँ, मैं उदास हूँ, मैं ये हूँ वो, आ गई, अब वो गए, एक दिन आप उसको देख के खुश होंगी, दूसरे दिन, फिर तीसरे दिन आपको गम लग जाएगा, अब आप ना आप खुश ना वो खुश। और मैंने देखा कुछ लोगों के नसीब में कि जिधर होते हैं ना उधर से दूसरी जगह को याद करते हैं, मैके जाते हैं तो बच्चों को याद करते हैं, और घर में आ जाए तो माँ बाप को याद करते हैं, तो ये खुशी की बात नहीं है। ये देखिए कि जो गया वो किधर गया, और ये एक अल्लाह ताला के फैसले पे जो इंसान का यकीन होता है ना, कि अगर इस दुनिया में रहा, अल्लाह का दीन का काम किया, अल्लाह के नबी से ज्यादा कौन करेगा, अब फख्तार अमा इंदल्ला, अब उनने चुन लिया जो कि अल्लाह के पास है, तो आप मुझे सच बताइए, मैं और आप इस वक्त बिल्कुल अल्लाह के नबी पे अपने आप को मरकूज करें, अल्लाह के नबी की दुनिया की जिंदगी जो थी सीरत में, तब माशाल्लाह आप लोग पढ़ ही रहे हैं, मक्की या मदनी, और वो दुनिया की सौगतें, ट्रायल्स और चैलेंजेस, मैं ये नहीं कह रही कि अल्लाह के नबी दुखी थे, लेकिन जो स्ट्रगल थी, आज अल्लाह के नबी को जो वहां मिल रहा है دونوں میں سے خوبصورت کون سی ہے؟ کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، مجھے یہ پتا ہے کہ اللہ جنت میں ایک مقام جو ہے وہ صرف ایک بندے کو دے گا، اور مجھے گمان ہے کہ وہ میں ہوں. وسیلہ اللہ کے نبی کے لیے جو کچھ جنت میں آپ تو اس کا تصور نہیں کر سکتے. تو اب ہم کہتے ہیں اللہ کے نبی ادھر چلے گئے، ہائے وہ ہوتے ہم ان کو دیکھتے نہیں ہیں. اور یقین کریں میں خود بھی اپنی ٹریولنگز میں یہ اکثر چیزیں سوچتی رہتی ہوں. یہ باتیں پھر بیچ میں آ جاتی ہیں سوچ کے ساتھ کہ آپ کا تزکیہ ہو. جب ایک جگہ ہم چھوڑتے ہیں ہمارا دل دکھتا ہے، اداس تھے. میں نے جیسے لندن سے آنا تھا تو میں حالانکہ بہت اسٹرانگ ہوں اس معاملے میں کہ میں جذبات کو کبھی اپنے پر نہیں لیتی، لیکن جن ساتھی کے ساتھ تھی وہ بھی اس بات کو فیل کر رہی تھی، میں بھی. ہم اس طرح ٹوٹے ہوئے تھے، میرا پیکنگ کو دل نہیں کر رہا تھا. صبح اٹھ کے میں نے چیزیں اٹھائی، نہ منہ پہ لانے کو دل کرتا ہے جانا ہے. حالانکہ کئی دفعہ جاتے ہیں لیکن اس دفعہ سمجھ آ رہا تھا کہ کچھ زیادہ دن لگ جائیں گے، تو دل بجھا تھا. اور جو میری ہوسٹ تھی وہ بھی کبھی وہ روئے کبھی گلے ملے، ان کی آنکھوں میں اتنے موٹے موٹے آنسو تھے کہ میں کیا کروں گی، میں کیسے، اتنا ہمارا اچھا ان کے ساتھ ٹائم گزرا. لیکن میں اتنے بوجھل دل سے آئی اور ظاہر ایک ایموشنلی تھی. پھر اس کے بعد ایک شہر میں آئی، وہاں میں نے کیا دیکھا، اللہ کی رحمتیں، اللہ کے بندے، کوئی ہدایت ڈھونڈ رہے ہیں، کوئی تڑپ رہے ہیں، کوئی بےچارے ہیں. میرا دل کھل گیا. میں نے کہا چلو، میں نے تھوڑی سی تکلیف برداشت کی ہے لیکن کتنوں کو فائدہ ہوا. وہاں سے اٹھی، دوسرے ملک چلی گئی، وہاں دیکھا تو اور منتظر چہرے ہیں اور وہ رو رہے ہیں، دو رہے ہیں، جو ہے آپس ادھر آ جائیں. جہاں جاتی ہوں لوگ کہتے ہیں آپ کو ادھر ہونا چاہیے، تو اب میں تو رو کے اٹھوں نا کہ بس میں تو اللہ کیا تریا. جنت نمایاں جگہ ہیں اس دنیا میں کہ جس کو دیکھ کر یقین آنے لگتا ہے کہ واقعی جنت بھی ہوگی. تو ساری بات کا خلاصہ ہے، کبھی بھی اللہ کے فیصلوں پہ ناراض نہ ہو. اللہ کے نبی سے زیادہ کس کا دنیا سے جانا نقصان کا سبب ہوگا؟ لیکن ابو بکر صدیق اس کو سمجھ کے روئے کیوں پھر؟ یہ بھی ایک کوشچن ہے آپ کے سامنے. محبت ہی، ہم انسان ہیں، ہم روتے ہوئے نکلتے ہیں، بچیاں روتی بھی نکلتی ہیں ماں باپ کے گھر سے اور گاڑی میں بیٹھ کے پھر اگلے دن خوش باش وہ گھر ہی اچھا لگنے لگ جاتا ہے. یہ فطرت کا اصول ہے. تو لہٰذا ابو بکر صدیق کا رونا محبت کا رونا تھا، کوئی اللہ کے فیصلے کو نہ قبول کرنے والی بات نہیں تھی. تو قالا، فرمایا، پوچھا، یا ابا بکرن لا تبکی، اے ابو بکر اس میں رونے کی کیا بات ہے، آپ کیوں رہے؟ ان امن فی صحبتی ہی و مالی ہی ابو بکرن. میں کہتی ہوں اس سے بڑا کریڈٹ کوئی ابو بکر کو دے ہی نہیں سکتا. کہ ابو بکر مت رو، میں لوگوں میں سے کسی کے مال اور صحبت کا اتنا زیر بار نہیں جتنا ابو بکر صدیق کا ہوں. دیکھیے اللہ کے نبی کتنے لوگوں کے احسانات اور ان کی قربانیوں کو ایڈمائر کرنے والے تھے. یعنی ابو بکر صدیق نے اگر اسلام کے لیے اتنا کچھ کیا تو اللہ کے نبی کی زبان سے یہ کیوں نکلا؟ کیونکہ ابو بکر نے زندگی کے آخری لمحے تک یہ کرتے ہی رکھے اپنے آپ کو. ابو بکر ڈے ون سے اللہ کے نبی کے ساتھ تھے اور آج بھی دونوں کی قبریں ساتھ ساتھ ہیں. جب ایک انسان کو نیکی کرتا ہے پھر اس پہ جم جاتا ہے نا، تک کرتا ہے تو وہ آخری دن تک محبتیں اور دعائیں اور اعتماد اور پیار اور کچھ لیتا ہے. اور اگر آج نیکی کر کے کل اس کو ضائع کر دیں اور آج کی نیکی کل کا خسارہ بن جائے تو یہ کریڈٹ نہیں ملتا جب اگلے جملے میں ابو بکر صدیق کو ملنے لگا ہے. کیا کہا؟ وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا مِنْ أُمَّتِي، اگر میں بناتا کسی کو خلیل اپنی امت میں سے، لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ، تو میں بنا لیتا ابو بکر کو. وَلَكِنَّ أَخُوَّتُ، لیکن وہ تو میرے بھائی ہیں، علیہ السلام، اخوة الاسلامی، وہ تو میرے دین کے بھائی ہیں. وَمَوَدَّتُهُ، اور اس کی محبت ہے. یعنی خلیل کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ میری خلت ہے. مجھے انسانوں میں کسی کو اگر خلیل بنانا ہوتا تو میں ابو بکر صدیق کو بناتا، لیکن وہ تو میرے دینی بھائی بھی ہیں اور مجھے ان سے محبت ہے. لا یبقین فی المسجد باب الا سد الا باب ابی بکر. سبحان اللہ، یہ ہوتا ہے نصیب. فرمایا اس کے بعد مسجد نبوی کے سب دروازے بند کرے سوائے ابو بکر صدیق کے دروازے کے. سبحان اللہ، آپ دیکھیے اشارہ دے دیا اپنی زندگی میں کہ آپ کی خلافت چلے گی، اور خلافت کے زمانے میں نماز پڑھانے کے لیے ابو بکر صدیق کو سہولت ملے گی. پہلے دور میں مسجد نبوی اسی طرح سے تھی، لوگوں کے گھروں کی طرف مختلف دروازے تھے. آپ دیکھیے نا کہ سیدھی سی ایک چار دیواری ہے اور باڑ بھی نہیں ہے، کوئی ادھر سے آ جائے. تو اللہ کے نبی کی وفات کے بعد سارے دروازے بند کر دیے گئے سوائے ابو بکر. صدیق کے دروازے کے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا ہے, کتنا بڑا کریڈٹ ہے اپنے اوپر لیں. مومن تو بکا ہوتا ہے, مومن کو تو حقیقت میں اپنا سب کچھ اللہ کو دے کر پھر بھی یہ دھڑکا ہوتا ہے کہ اللہ کسی لمحے تو اس کو ریجیکٹ نہ کر دے. اور اس ابو بکر کی زندگی بھر کی قربانیاں کیا ہوئی, آج یہ کریڈٹ کتنا بڑا ہے کہ جو کسی کے ساتھ نہ ہوا وہ ابو بکر کے ساتھ ہوا. کیوں؟ کہ جو ابو بکر نے اسلام کے ساتھ کیا وہ کسی اور نے نہ کیا. تو دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں کس کچھ کروا لے, ہماری چھوٹی سی زندگی کو اللہ قبول کر لے, اس کے اندر ہم سے نہ ختم ہونے والی نیکیاں لے لے, ہم اپنے لے کے جا سکے. آخری حدیث آج کے اس ٹاپک کی کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں بھی ابو بکر صدیق کی طرح بنا لے, اسلام کے راستے میں کھڑے ہونے والے. جب جس جگہ جس چیز کی ضرورت پڑی سب سے پہلا لبیک ابو بکر صدیق کا تھا. نہ ڈیوٹی لینے سے گھبرائے, نہ سفر کرنے سے گھبرائے, نہ مال لگانے پہ, نہ قربانیاں دینے پہ, نہ ہجرتوں پہ. اللہ نے پھر بڑے بڑے کام ان سے لیے, اللہ ہم سے بھی لے لے. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نکلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی مرضہ الذی مات فیہ, اپنی اس بیماری کے دنوں میں جس میں آپ فوت ہو گئے. آسی بن راسہ بخرقتن, پٹی سر پر باندھے ہوئے. فقعد علی المنبری, پھر وہ بیٹھے ممبر پہ. فحمد اللہ, پھر تعریف کی انہوں نے اللہ کی. واثنا علی, پھر ثنا بیان کی اس کی. ثم قال, پھر فرمایا. انہ لیس من الناس احد امن علی فی نفسه وماله من ابی بکر ابن ابی قحافہ رضی اللہ عنہ. اللہ اکبر, کیا کیا؟ اللہ کی حمد و ثنا کی. پھر فرمایا, اپنی جان اور مال کو مجھ پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے زیادہ اور کوئی خرچ کرنے والا نہیں. وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنَ النَّاسِ خَلِيلًا, اور اگر میں لوگوں میں سے کسی کو خلیل بناتا, دلی دوست بناتا, لَتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا, تو میں بنا لیتا ابو بکر صدیق کو دوست. وَلَكِنْ خُلَّةُ الْإِسْلَامِ افضل, لیکن اسلام کی دوستی زیادہ افضل ہے. سُدُّ انی کل خوفت ان فی غاز المسجد, ہوتی ہے اس کو بند کر دو. سدو والغلق للکعبتی والمساجدی, کعبہ کے اور دوسری مسجدوں کے دروازوں کو تالے لگا دینا ضرورت کے وقت. ٹھیک ہے. ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما, حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قدیم مکہ تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ تشریف لائے. فدا عثمان ابن طلحہ تھا, تو آپ نے بلایا عثمان بن طلحہ کو. کیوں بلائے؟ کیونکہ ان کے چابی ہوتی تھی, یہ چابی بردار تھے, خاندانی طور پہ پیچھے سے چابی شروع سے ان کے پاس ہی آتی رہی تھی. چنانچہ اللہ کے نبی نے ان کو بلایا. ففتح الباب, تو انہوں نے دروازہ کھول دیا. فدخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم وبلال وأسامة بن زید وعثمان بن طلحہ, پھر اللہ کے نبی بلال, اسامہ اور عثمان بن طلحہ اندر گئے. ثم اغلق الباب, پھر دروازہ بند کر لیا گیا. یہاں ذرا نصیب دیکھیے گا اور ذرا شاہی پروٹوکول تو دیکھیں. آج ہم کہتے ہیں بڑے لوگوں کے لیے کھلے گا, عام لوگوں کے لیے نہیں کھلے گا, مینجمنٹ کا ایشو ہے تو اور بات ہے, لیکن اگر آنر اور کسی کی بڑائی کی بات ہے تو یہاں دیکھ لیجئے. سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, دنیا جہان کے بادشاہوں سے بھی بڑا مقام تھا آپ کا, پھر بلال غلام کالے رنگ کے حبشی, اسامہ کون ہے؟ غلام کے بیٹے, اور عثمان بن طلحہ کا حکم، حتیٰ کہ دیکھیے کہ ابو بکر کے لیے بھی نہیں کھولا جن کا مقام بہت ہے، تو جس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے وہ آنر اس کو حاصل ہو جاتی ہے. پھر اس کے بعد کیا ہوا، دروازہ بند کر دیا گیا. فلبث فیہ ساعتن، پس وہ رہے اس کے اندر تھوڑی دیر، یعنی کچھ گھڑی وہاں رہے. ثم خرجوا، پھر سب نکل آئے باہر، جو بھی اندر گئے تھے سب نکل آئے. قال ابن عمر، خود ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، فبدرت فسألت بلالا، کہتے ہیں کہ میں جلدی سے اٹھا اور، یعنی سسپنس ہوگا نا، اگر آج آپ میں سے کوئی جائے تو لوگ اس سے پوچھیں گے اچھا اندر کیا دیکھا کیسا تھا، اور لوگ اتنا روئیں گے اتنا روئیں گے، پتہ چلے اتنا رو نماز پہ روتے کہ میری جماعت سے نماز ہو جائے تو گھر سے اٹھ کر مسجد تک تو پہنچ جاتے، لیکن چونکہ خانہ کعبہ کے اندر جا نہیں سکتے تو شیطان یہ عمل بڑا حسین کر کے دکھاتے ہیں بعض اوقات. تو خیر یہ کہتے ہیں میں گیا اور میں نے پوچھا بلال سے کہ بھائی اندر کیا ہوا ذرا بتا دیں. فقال، تو فرمایا بلال نے، صلی فیہ، نماز پڑھی آپ نے اس میں، یعنی اللہ کے نبی نے اندر جا کر نماز پڑھی. فقلت فیہ، میں نے پھر پوچھا کس مقام پر کہاں پڑھی. قال بین الاسوانتین، کہا دو ستونوں کے درمیان میں. قال ابن عمر، تو ابن عمر کہتے ہیں، فذهب علی ان اسأله کم صلی، کہ آپ نے کتنی رکعت پڑھی تھی. جن لوگوں نے خانہ کعبہ کا اندر سے کوئی منظر دیکھا ہے تو وہ جانتے ہیں کہ اندر پلرز ہیں، تو یہ ان دو پلرز کا اشارہ ہے جو کہ خانہ کعبہ کے اندر موجود ہیں. اور اصل میں کوسچن یہ کیوں اٹھتا ہے کہ باہر تو ہم نماز پڑھتے ہیں خاص ڈائریکشن میں قبلے کی طرف، چاروں طرف گھومتے ہیں تو قبلہ ہی مڈل میں ہوتا ہے، لیکن جب اندر جائیں تو منہ کدھر کیا جائے، تو یہ اس کی ڈائریکشن انہوں نے بتائی تھی. تو گویا کہ پھر پتہ چلا کہ خانہ کعبہ کے دروازے کو بھی لاک کیا جاتا تھا، تو پھر کسی اور مسجد کے دروازے کو بھی لاک کیا جا سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ دیکھیے کہ چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں، لیکن صحابہ کرام ان کے بارے میں کتنے کیوریس ہوتے تھے کہ ہم کوئی کام سنت سے ہٹ کر نہ کریں، اپنے لیے خود سے کوئی معیار قائم نہ کریں. اگلا باب دیکھیے گا، الخلق والجلوس فی المسجد، مسجد میں حلقے بنانا اور بیٹھنا. حلق آپ سمجھتے ہیں جیسے سرکل میں لوگ بیٹھ جاتے ہیں اور کوئی نہ کوئی بات کرتے ہیں، بعض تو ذکر اذکار کرتے ہیں، بعض درس و تدرس کرتے ہیں، تو اس کے لیے کیا حکم ہے آئیے دیکھتے ہیں. عنہ رضی اللہ عنہ، یعنی وہ صحابی جن کا اوپر ذکر تھا، یعنی ابن عمر، انہی سے یہ روایت ہے. قال، فرماتے ہیں، سأل رجل النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو علی المنبر، جب آپ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تھے تو آپ سے ایک شخص نے سوال کیا، ما ترى فی صلاۃ اللیل، کیا پوچھا رات کی نماز کے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے، اشارہ تھا رات کی تہجد. قال، فرمایا، مسنا مسنا، دو دو رکعتیں ادا کی جائیں گی. فاذا خشی الصبح، پھر جب تمہیں خدشہ ہو کہ صبح قریب ہے، آنے والی ہے صبح، صلی واحدۃ، تو ایک رکعت پڑھ لو، یعنی وتر، رات کو دو دو نفل پڑھتے رہو اور جب فجر کا وقت قریب آ جائے تو ایک وتر پڑھ کر اس کو تک کر دو. فاوترت له ما صلى، اور پڑھے باقی ساری نماز کو وتر کر دے گی. ابن عمر کہتے ہیں، وَإِنَّهُ كَانَ يَقُولُ، تو وہ کہا کرتے تھے، اِجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرًا، رات کی نماز کے آخر میں وتر پڑھا کرو. فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِهِ، کیونکہ آپ نے اس کا حکم دیا ہے. اس حدیث سے وتر کی ایک رکعت کا ثبوت ملتا ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں تین پڑھ لو، پانچ بھی نہیں لوگ پڑھتے، بس تین ہی پڑھتے ہیں. حالانکہ دیکھیں وتر ہے آڈ، سارے دن کی جو نمازیں ہیں نا اس کو مغرب کی تین فرض جو ہے نا وہ آڈ کر دیتے ہیں. اسی طرح رات کی نماز عشاء کی ہوتی ہے، تو رات کی نماز کو آڈ کرنے کے لیے وتر کے ساتھ اس کو آڈ کر دیا جاتا ہے. تو گویا کہ اس سے پتہ چلا کہ دن کی آخری نماز اور رات کی آخری نماز آڈ ہو، اور اللہ کو آڈ نمبر پسند ہے. پھر تلقاؤ فی المسجد، مسجد میں چت لیٹنا، بالکل سیدھا کا سیدھا لیٹ جانا، یہ کیسے ہوتا ہے؟ عن عبداللہ ابن زید الانصاری رضی اللہ عنہ، انہ را رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مستلقیا فی المسجد وادیا احدى رجلیہ علی الاخرى، انہوں نے اللہ کے نبی کو مسجد میں چت لیٹے اور پاؤں پر پاؤں رکھے ہوئے دیکھا. اب یہ کیسے ہوگا، کب ہوگا؟ جب اس صورت میں ستر کھلنے کا اندیشہ نہ ہو. ठीक है, सतर खुलेगा तो ऐसा नहीं लेट सकते, और पांव को पांव पर रखा जाए तो सतर खुलने का अंदेशा नहीं होता। हाँ, पांव को घुटने पर रखा जाए तो सतर खुलता है। तो गोया कि कभी रिलैक्सेशन के लिए भी इंसान इस तरह से लेट जाए तो कोई हर्ज की बात नहीं है। देखिए, बासफा मस्जिद में बहुत सख्ती होती है ना, पाबंदी बहुत लगती है। ऐसी किसी का सुन रही थी कि वो एतकाफ की हालत में मस्जिद में थे और शायद दिन का वक्त था या सो रहे थे रोजे में, तो एकदम उनको किसी के ऐसे गुस्से में ठोकरे इनके पेट पे, जैसे एक पांव से उठाते हैं ना उठाने की फीलिंग आई। तो कहते मैं घबरा के उठ गया कि मैंने क्या किया है। तो वो बड़े गुस्से में कोई कह रहा था कि देखो तुम्हारी बैक जो है वो कुरान पाक जो रखे हुए उनके रैक्स की तरफ हो रही है, तो तुम तो बड़ी बेइज्जती कर रही था कि देखे मस्जिद में एक भूखा शख्स इतकाफ की हालत में सोने में तो पता भी नहीं चलता कि आपकी बैग किधर गई, फ्रंट किधर गया। तो अगर मस्जिदों में इस तरीके से लोगों से बिहेव किया जाए तो क्या ये इस्लाम का मिजाज बनता है? तो हमेशा प्यार से बात करें, कभी भी देखे इज बेटर टू लूज एन आर्ग्यूमेंट देन लूजिंग अ पर्सन। किसी इंसान को आप खो दें, वो अगली दफा आपकी मस्जिद में ही ना आए, तो आपको इन रूल्स ने और इन असूलों ने क्या दिया जो आपने बना लिया और जिनको आपने कायम किया? तो हमेशा इस चीज को बेहतर तरीके से रखें, और ये चीजें फिर लोगों को आपकी मस्जिदों से टर्न अवे कर देती हैं। लोग मस्जिद को बिल्कुल एक अलग चीज समझकर फिर इस तरह के काम करने लग जाते हैं कि अच्छा फिर जब वक्त होगा तो जाएंगे, और रमजान तो चले रमजान है, उसके बाद तो फिर जुम्मे की नमाज ही पूरी पढ़ ले तो बहुत नमाजी समझा जाएगा वो शख्स आज के दौर में जो जुम्मे को वक्त पे जाके मस्जिद में पढ़े। 5 नमाजें तो खोती जा रही हैं। तो हमें अपना एटीट्यूड भी देखना चाहिए कि हम मस्जिदों में किस तरह से लोगों से बिहेव करते हैं, और मस्जिद से मुराद फिर हर तरह के दीनी इदारे भी आएंगे। अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि वो हमारे लिए बेहतरीन मामला करे। आइए आज के इस सेशन की आखिरी हदीस पढ़ते हैं, और वो हदीस क्या है? अस्सलातु फी मस्जिद सूकी, बाजार की मस्जिद में नमाज पढ़ना। अन अबी हुरैरा रजी अल्लाहु अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा, हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह ने फरमाया, सलातुल जमीउ तजीदु अला सलातिही फी बैतिही व सलातिही फी सूकिही 25 दरोजा। आपने फरमाया नमाज बा जमात घर और बाजार की नमाज से 25 दर्जे ज्यादा फजीलत रखती है, 25 टाइम ज्यादा। क्यों ऐसा होता है? फदुआ, जब तुम में से कोई शख्स अच्छी तरह वजू करे और बहुत ही अच्छा वजू करे, फिर उसके बाद वह अतल मस्जिदा और मस्जिद में आए, ला युरीद इल्ला सलातन, कोई और इरादा ना हो सिवाय नमाज के, यानी और भी तो रीजंस होती है ना, वो ना हो सिर्फ नमाज का इरादा हो, लम यख्तु खुतवतन इल्ला रफ़ाहुल्लाहु बिहा दरजतन, अल्लाह ताला उसके एक एक कदम पर एक एक दर्जा बुलंद करता है और इसका हत्तन खतियतन और दूर करता है उसकी एक खता को, हत्ता यहाँ तक कि यदखुलल मस्जिदा, जबकि वो दाखिल हो जाए मस्जिद में, फैजा दाखिल अल मस्जिदा, फिर जब वो दाखिल हो गया मस्जिद में, कान फी सलातिन मा कान तहबिसुहु, जब वो मस्जिद में चला गया तो अब उसको वहां नमाज का सवाब मिलता रहता है जब तक वो वहां बैठा रहे। सुभान अल्लाह। वतुसल्ली यानी अलैहिल मलाइकातु, फरिश्ते उस पर रहमत की दुआएं करते रहते हैं उसके लिए कि अल्लाह उसको माफ कर दे, मा दाम फी मजलिसिही अल्लज़ी युसल्ली फीही, गोया के मतलब जब तक उस मस्जिद में रहेगा अल्लाह के फरिश्तों की दुआएं भी पाता रहेगा। और वो दुआ क्या करते हैं? अल्लाहुम्मा ग़फिर लहू, ए अल्लाह इसको माफ कर दे, अल्लाहुम्मा अरहमहू, और अल्लाह इस पे रहम कर दे, मालम युहदिस फीही, जब तक कि वो बेवजू ना हो जाए। तो आप देख रहे हैं कि कितने प्यार से मस्जिदों की रग़बत दिलाई गई। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला आज हमें भी मस्जिदों से मोहब्बत दे दे, बेहतरीन तरीके से इन मस्जिदों को आबाद करें, मस्जिदों के साथ अपने ताल्लुक को रखें, और जितना ज्यादा हमारा दिल मस्जिदों में अटका रहेगा उतना हमारा रब हमसे मेहरबान होगा। तो ये था आज का हमारा हिस्सा मस्जिद या नमाज के बाब में। तो चलिए ठीक है, इतना काफी है। अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि बरकत दे हमारे समझ में, फहम में, और हम इन सारी हदीसों पर अमल कर सके। जज़ाकअल्लाह खैर। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।